نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. پہلے پارے کے اختتام میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو بار بار ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی، ان پر اپنے احسانات اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن ان کی طویل تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے مختلف پیغمبروں کی زبانی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نصیحتوں سے کچھ بھی سبق نہ لیا. لہذا بالآخر اللہ تعالیٰ نے امامت کا رول جو بنی اسرائیل کو دیا تھا وہ ان سے لے لیا، اور اس کی بجائے بنی اسماعیل میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کو مبعوث کیا، اور آپ کے لیے طبلہ بھی وہی مقرر کیا گیا جو دراصل ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. کسی بھی خاص سمت کی طرف جب انسان رخ کرتا ہے تو وہ تنظیم عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، اور یہ دراصل انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا رخ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور وہ اسی کو دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا. وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، یعنی اعتدال والی، معتدل، یعنی قبلے کی تبدیلی محض ایک عمارت کو چھوڑ کر دوسری عمارت کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ یہ سمبل ہے امامت کی تبدیلی کا، کہ اب دنیا کے لیے جو بہترین مثالی قوم ہوگی، جو دنیا کو اللہ کی طرف بلائے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. یعنی اس امت کو یہ اہمیت کیوں دی گئی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو. یعنی جو حق کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی، آج کے بعد وہی گواہی اب امت تمام دنیا کے سامنے رکھے گی. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھرا جاتا ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف کچھ عرصے کے لیے رخ کا کروایا جانا دراصل ایک امتحان تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت کہ کبھی ایک رخ کی طرف منہ کرنا اور کبھی دوسرے کی طرف، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ، یقین جانو کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور انہیں دنیا میں یا زندگی میں اصل قبلے کی طرف رخ کرنے کا موقع نہ ملا، کیا ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کو انتظار تھا کہ کب حکم آتا ہے تبدیلی کا. لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آپ بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی. آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ بالآخر آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، آپ اس کا انتظار بھی کر رہے تھے. اور جب حکم آیا آپ نے نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف سے موڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف کیا، اور آپ کے پیچھے جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی. اور ترتیب کچھ یوں بدلی کہ مردوں والے حصے میں خواتین آئیں اور خواتین والے حصے میں مرد چلے گئے، یعنی پوری طرح رخ گھوم گیا. جو ہی یہ حکم آیا تو مسلمانوں پر طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جانے لگا. اور یہاں پر فرمایا کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے. نادان لوگوں سے مراد یہاں پر یہود ہیں جن کے مفادات پہ زد پڑی تھی، کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. یہ یکایک پھرنا نہیں تھا، یہ ان کو معلوم تھا، لیکن بہت سی باتیں جو ان کو معلوم تھی حقیقت اور حق کا وہ اظہار کرنا پسند نہ کرتے تھے. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے. تم اس اہل کتاب کے پاس ہاں کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے. یعنی جنہیں بات نہیں ماننا ہوتی وہ کسی بھی دلیل کو سن کر طرز عمل نہیں بدلا کرتے. اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی یعنی یہود اور نصارہ میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، یعنی یہ اہل کتاب تو باہم خود بھی متفق نہیں، کہاں یہ کہ تم سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم اس کی طرف رخ کرو، کیونکہ اگر آپ ایک کی طرف رخ کریں گے یعنی مغرب کی طرف، بیت المقدس کے ایک جانب اگر آپ رخ کریں گے تو دوسرے ناراض ہوں گے، دوسروں کی طرف رخ کریں گے تو پہلے ناراض ہوں گے، اس لیے اس کی خواہشات کی پیروی ضروری نہیں۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیے گئے ہیں کہ آپ کی صداقت کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور اس قبلے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ آخری نبی کسی طرف رخ کرے گا، اس کے باوجود یہ حجت بازی کر رہے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ بات یہ ہے کہ بہت سی باتوں کے بارے میں انسان کو علم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب انسان بہت سے لوگوں کے منہ سے اس کے خلاف بات سنتا ہے تو قدرتی طور پر ایک دل میں شک آنے لگتا ہے کہ شاید نہیں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں تائید ضروری ہے کہ نہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس خیرات یعنی بھلائیوں میں، نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھ جاؤ، دوڑ لگاؤ، یعنی کسی خاص سمت کا پابند ہونے کی بجائے تمہارا رخ اور تمہارا دل، تمہاری نیت، تمہاری دوڑ، تمہاری کوشش نیکیوں کی طرف رہنی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو صرف مشرق و مغرب کا پابند نہ کر لو، کسی ایک خاص چیز میں پابند ہو کر نہ رہ جاؤ، بلکہ اصل چیز جس کے لیے تمہیں پابندی کرنا ہے، اصل چیز جس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو خاص کرنا ہے وہ تو نیکیاں ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، تمہیں اکٹھا کر لے گا، خواہ مشرق میں ہوگے یا مغرب میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، یعنی نماز کے وقت، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، یعنی حضر میں ہو یا سفر میں، ہر جگہ اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اصل میں قبلہ مسلمانوں کے اتحاد کا سمبل ہے، مسلمانوں کو ایک رخ پر اور ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے بھی ہے، اگرچہ اس کی اور بھی کئی حکمتیں ہیں، لیکن یہ ایک بڑا مقصد ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دنیا میں وہ کہیں بھی ہوں جب وہ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم سب کی ڈائریکشن ایک ہے۔ فرمایا کہ اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، اسی لیے یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ فرض نماز میں قبلے کا تعین ضروری ہے حتی الامکان، یعنی انسان کوئی بھی طریقہ اختیار کرے لیکن قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ نوافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھتے تھے اور ابتدا میں قبلے کی طرف منہ کرتے، پھر اس کے بعد سواری جدھر کو بھی گھوم جاتی آپ نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن فرض نماز کے لیے آپ سواری پر نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے لیکن قبلے ہی کو فالو کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے جہاز کی سواری ہے اور اس میں کوئی موقع نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا، یہ بعض اوقات قبلے کی سمت متعین کرنے کا، تو وہ تو پھر ایک اضطراری کیفیت ہے، لیکن زمین پر سفر کرتے ہوئے خاص طور پر اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو وہ لوگ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بعض لوگ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد، بعض کچھ شک میں پڑنے کے بعد پھر یقین کی طرف لوٹ آتے ہیں، لیکن ہر معاشرے کے اندر ایک عنصر ایسا ضرور ہوتا ہے جو انتہائی ہٹ دھرم ہوتا ہے۔ جیسے مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں بہت لوگوں نے مخالفت کی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا، اکثریت مسلمان ہو گئی، گنتی کے چند لوگ ایسے تھے کہ جو اب بھی ہٹ دھرمی کا شکار تھے۔ فرمایا کہ اس چھوٹے سے ایلیمنٹ کو اگنور کر دو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف کس طرح بلایا، کیا میتھڈالوجی اختیار کی، کیا طریقہ کار استعمال کیا، کیا چیز کی جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا؟ نمبر ایک، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت آیات، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا۔ نمبر دو، ویزکیکم، تزکیہ کیا، تربیت کی۔ نمبر تین، ویعلمکم الکتاب، تم کو کتاب کی تعلیم دی۔ اور نمبر چار، والحکمہ، حکمت کی۔ آج بھی اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ یا جماعت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ایجنڈا ہے چار نکات کا۔ انہی چار چیزوں پر کام کرنا چاہیے، انسانوں کے اندر تبدیلی اور تربیت کے عمل کے لیے، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور صرف علم اور تلاوت اور تجوید نہیں بلکہ تزکیہ، صرف ظاہر ہی کے رچولز کی ادائیگی نہیں بلکہ اندر کے انسان کی بھی فلاح و بہبود، اندر کے انسان کی نشوونما۔ تزکیہ کا عمل دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، نمبر ایک، نفس کی خرابیوں کو، نفس کے اندر پائے جانے والے برے خیالات اور میلانات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، جیسے شرک، بدعت، حسد، تکبر اور اس سے متعلقہ چیزیں، اور نمبر دو، نشو نما کرنا، یعنی خیرات اور بھلائیوں کی، نیکیوں کے ایسے بیج ڈالنا کہ جس سے انسان اپنے آپ کو، اپنے اندر کو بھی اور اپنے باہر کو بھی خوب سنوار سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، یہی وجہ ہے کہ پھر صحابہ کرام جیسی ایسی قوم دنیا میں وجود میں آئی کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے بہترین عملی مثالیں پیش کی۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو، یعنی جب نعمت ملے تو اس کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کر کے اور شکر کر کے۔ یعنی جب تم کو یہ ہدایت کا راستہ ملے تو پھر کیا کرنا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا ذکر اور شکر بجا لانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یا ایھا الناس کہا گیا، پھر یا بنی اسرائیل کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ایمان والوں کی وہ تربیت، وہ تعلیم مقصود ہے کہ جس کے بعد وہ دنیا کے سامنے حق کی اور گواہی رکھیں گے، جو دنیا کو اب اللہ کی طرف بلائیں گے۔ کوئی بھی شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، سب سے پہلے خود اللہ کی ذات اس کے رگ و پے میں اس طرح سمائی ہوئی ہو کہ وہ بولے تو اسی کی تائید کے ساتھ، وہ سوچے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احساس، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی زبان پر ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر ہو، اس کے لیے شکر کے جذبات ہوں، یعنی اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھنا آتی ہو۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز سکھائی گئی وہ صبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کے ساتھ مدد مانگو اور نماز کے ساتھ۔ گویا اخلاقی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی صبر، اور عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز۔ کوئی بھی شخص جس کے اندر صبر کا مادہ نہ ہو، وہ کبھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ جب بھی نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لازمن مشکلات آتی ہیں، کبھی اپنے نفس کے اندر سے آتی ہیں، کبھی باہر سے آتی ہیں۔ اور اسی طرح عبادات میں سب سے مشکل عبادت نماز ہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے، زکات صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، نماز ان کو بہت بھاری لگتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ صبر اندر پیدا کرو، اور نماز سے اپنے بندہ خدا ہونے کا ثبوت دو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، دیکھو مدد آئے گی۔ لیکن اگر بے صبری ہو گئے تم، اور اللہ کے آگے جھکنا نہ جانا تم نے, تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق؟ ان اللہ مع الصابرین, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا, اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ خوشی, جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یعنی جب تم دین کے راستے پہ چلو گے, اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہو گے, تو ہر آن کوئی نہ کوئی آزمائش اس زندگی میں آتی رہے گی. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے, یعنی وہ ان مصائب کی وجہ سے زندگی میں الجھ کر نہ رہ جائے, اپنے اصل مقصد اور کام سے نہ ہٹ جائے. اب آپ دیکھیں کہ منصب امامت تو مل رہا ہے, لیکن جو شخص جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی مشکلات اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں. جو امت اتنا بڑا کام کرنے والی ہے اس کے راستے میں کئی مشکلات آئیں گی, اس میں مال کی کمی بھی ہوگی, خوف و خطر بھی ہوگا, بعض اوقات بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی, بعض اوقات لوگوں کی باتیں بھی سننا ہوگی. یہ سب چیزیں جب پیش آئیں تو اس وقت کیا سوچو, انا للہ, ہم بھی تو اللہ کے ہیں, اور انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم کو یقیناً, اس لیے پرواہ نہیں. یہ سب تکلیفیں وقتی ہیں, آزمائش ہے, بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, وہ اپنی جوار رحمت میں لے لے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون, ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی, اس کی رحمت ان پر چھایا کرے گی, اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اس کے فوراً بعد صفا مروہ کی بات کی گئی, اس خاندان کی بات شروع ہو رہی ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا تھا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا تھا, جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی بھلائی مانگی تھی, اب وہ اللہ ہی کے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ یہاں ایک نئی نسل جنم لے جو پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہو, صحرا کی گود میں پرورش پائے, بہترین اخلاقی اوصاف سے اور بہترین بہادری کے جواہر سے متفق ہو, اور بہترین طریقے پر پھر اللہ کے دین کے کام کو دنیا تک لے جائے. اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اسماعیل کو پانی کی تلاش ہوتی ہے اور ماں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے چکر کاٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے تمام مردوں عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی اس گھر کے پاس آؤ تو صرف بیت اللہ کا طواف نہیں, صفا مروہ میں بھی تمہیں جانا ہوگا, صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ مرد ہو یا عورت کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا, بشرطے کے اخلاص کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہو. اس ماں کا صبر دیکھیں کہ جس کا شوہر چھوڑ کے جا چکا ہے, بچہ معصوم ہے, بے آباد وادی ہے, کوئی زندگی نہیں وہاں, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, لیکن وہ ہے کہ لب پہ کوئی شکایت نہیں, ہاں کوشش ہے, بھاگ دوڑ ہے کہ کہیں سے پانی مل جائے اور بچے کی جان بچ جائے. اور پھر یہ ہوا کہ شروع زمانے سے ہی جب لوگ حج پہ آئے تو ان کے لیے یہ لازم کیا گیا کہ صفا مروہ کا طواف بھی کریں. اب یہ تھا کہ اس پر زمانہ گزرتا گیا اور جب بت پرستی عربوں میں عام ہوئی تو ان جگہوں پر بت رکھ دیے گئے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کا حکم آیا تو لوگوں کو یہ شک ہوا کہ وہاں تو بت تھے, کیا اب بھی ہمیں وہاں جانا ہوگا یا وہاں جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں دیا گیا, یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے, اور جو برادا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ کس چیز کی سزا ہے؟ کس شخص کی سزا ہے؟ اس کی جو اللہ کی بات کو مصلحت کے تحت لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے یا فائدے اٹھانے کے لیے حق کو چھپا جائے. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر دو آیتیں کتاب اللہ میں نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا. یعنی میں جو ہر وقت سیکھنے سکھانے کا کام کرتا رہتا ہوں، یہ میں شاید نہ کرتا اگر یہ دو آیات ایک ہی اور ایک آگے آ رہی ہے یہ نہ ہوتی. کیوں؟ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اس حق کو، اس روشنی کو دنیا بھر میں عام کرے اور اس کو چھپا کر نہ رکھے. چھپانا کیا ہے؟ اس کو بند کر دینا، لپیٹ کے رکھ دینا، بھول بھلا جانا اس کو، اور اس کو پیچھے ڈال کر دنیا کے اور کاموں میں مشغول ہو جانا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. کسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر انہیں دوسری مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اور پھر اس الہ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار نشانیاں بھیجی ہیں. یہ ساری کائنات زمین سے آسمان تک کس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ میں خود سے خود نہیں بنی، مجھے کسی نے بنایا ہے اور جس نے بنایا ہے وہ بہت عظیم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کائنات کی کچھ نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں بطور دلیل کے اس بات پر کہ الہ بس ایک ہی ہے، اسی کے حکم سے یہ سب چیزیں قائم ہیں. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے تہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. اب تو ادھر کے لیے امیجن کریں، جو بھی نشانیاں یہاں بتائی گئیں، رات اور دن کا منظر پہلے بتایا گیا، پھر سمندر، سوچتے جائیں ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں تصویر بناتے جائیں کہ سمندر ہے، پانی ٹھاٹے مار رہا ہے، اس پہ کشتیاں چل رہی ہیں، سامان سے لدی ہوئی، پھر آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے، آس پاس سبزہ بھی ہے، زمین اس بارش کی وجہ سے زندہ ہے، ہر طرح کے جانور بھی پھیلے ہوئے ہیں اس جنگل میں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، بادل بھی نظر آ رہے ہیں. کتنا خوبصورت ایک نظارہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اگر انسان اس نظارے کو دیکھ کر بھی اپنے رب کو نہ پہچانے. ایک ایسے نظارے رہتے سین انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے اور جس نے بنایا اس کو یاد نہ کرے، تو پھر اس سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کا اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے. یہ انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے یہ بات. جب اس محبت کو صحیح راستہ نہیں ملتا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز میں ہک ہو جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے، اور کسی اور چیز کو اپنا مرکز محبت اور مرکز عبودیت بنا لیتا ہے. یہیں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. شرک کیا چیز ہے؟ عبودیت کے جذبات کی تسکین کے لیے، محبت کے جذبات کی تسکین کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا مرکز بنا لینا. اسی لیے فرمایا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اسی کا نام شرک ہے. شرک یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو خدا نہ بنائے، یا کسی کو اپنا الہ نہ سمجھے، پھر کیا ہے؟ اصل خدا کی جگہ، اصل الہ کی جگہ کسی فرضی چیز کو اپنا الہ بنا لے، اپنی محبت کے، عقیدت کے، احترام کے سارے جذبات اس کے لیے مخصوص کر کے رکھ دے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو، خواہ وہ کوئی موجودات میں سے کوئی چیز ہو، کوئی بادل ہو یا آگ ہو یا پانی ہو یا کوئی بھی چیز. جیسا کہ دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے اندر شرک کی مختلف نوعیتیں پائی گئیں، کہ وہ اصل رب کو نہ پا سکے، وہ راستے میں کھو گئے، جو چیزیں ظاہر نظر آئی وہ انہی کی عقیدت میں گرفتار ہو گئے، ان چیزوں نے ہی ان کو مشہور کر لیا. مثلاً جو سین آپ نے پیچھے دیکھا، امیجن کیا، اگر کوئی شخص اسی سین میں کھو جائے، اسی کو خدا بنا لے، تو یہی تو بھٹکنا ہے. ایسی تمام چیزیں جو انسان کو اٹریکٹ کرے، کوئی بھی چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے، اس میں کھونے کی بجائے اس سے آگے نکل کر اس کے بنانے والے کو چاہیں، اس کو تلاش کرے، اس کو ڈھونڈے. لیکن عموماً انسانوں میں کمزوری کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ بس اس چیز کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں. اور یہی سے آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر شرک کہاں سے آیا؟ شخصیت پرستی سے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کہاں سے شروع ہوا؟ کہ بعض نیک لوگوں سے انہوں نے، ایسے لوگوں نے محبت کی، تو پہلے کہا کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر خدا کو بنا دیا اور انہی کو خدا بنا بیٹھے، اور پھر انہی کے آگے ماتھے ٹیکنے لگے اور انہی کے ساتھ اپنے ساری عقیدتیں وابستہ کر لیں. اس لیے اللہ کی خاطر کسی سے محبت جائز تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس شخص میں ایسا کھو جائے کہ اللہ کی محبت بھول جائے، یا اللہ کی عبادت بھول جائے، یا اللہ کی اطاعت بھول جائے، اور انسان اللہ ہی کی اطاعت میں روڑے اٹکانے لگے، اور انسان ان کی خاطر اللہ کی اطاعت چھوڑ دے. عام طور پر خواتین کیا کرتی؟ بچوں میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں، اس دنیا کی محبت میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو نماز تک پڑھنا بھول جاتی، کیونکہ انسان سے مروب ہو گئے، کسی اور چیز سے مسرور ہو گئے، بس اسی میں گم ہو کر رہ گئے، اور بڑے بڑے اہم کام اور فرائض بھلا کے بیٹھ گئے. یہی شرک کی ابتدا ہے، اسی سے بچنے کی ضرورت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے رشتے داروں سے بڑھ کر، اپنے دوستوں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر. اور کس طرح؟ یعنی ان میں سے جب کسی بھی چیز کا تقاضا سامنے آئے تو وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر میرے رب کا تقاضا کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنتی. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوار رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی جن شخصیتوں سے بہت عقیدت رکھی گئی تھی، جن کی ہر بات آنکھ بند کر کے مانتے تھے لوگ، وہ اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے. وہاں جا کر وہ ان کو بھلا دیں گے، اپنے فالوورز کو، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں، ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرت اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے.